الله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، اس سے پچھلی نشست میں ہم نے تدبر قرآن کے مبادی کا مطالعہ مکمل کر لیا تھا. میں بہت مختصر طریقے سے ان مباحث کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں تاکہ اجمال کے ساتھ وہ سامنے موجود رہے. اس کے بعد ہم تدبر سنت کے مبادی پر بحث شروع کریں گے. یہ بات ابتدا میں بیان کر دی گئی تھی کہ دین کا تنہا ماخذ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات. اب قیامت تک جس چیز کو ان کی تقریر و تصویب حاصل ہے، جس چیز کو انہوں نے دین قرار دیا ہے، وہی دین ہے. نہ اس سے ہٹ کر کسی چیز کو دین قرار دیا جا سکتا ہے، اور نہ ان کی کسی بات کو اب قیامت تک کوئی دوسرا شخص رد کرنے کی جسارت کر سکتا ہے. ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دین ہم کو دو صورتوں میں ملا ہے، قرآن مجید، سنت. قرآن مجید کیا ہے؟ اس کی ایک تعریف اس میں بیان کر دی گئی تھی. سنت کیا ہے؟ اس کے بارے میں بھی ایک جامع و مانع تعریف ابتدا میں آپ حضرات کے سامنے آ گئی تھی. اس کے ساتھ ایک مفصل فہرست بھی ابتدا ہی میں بیان کر دی گئی، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جن کو سنن کی حیثیت حاصل ہے. سنت کے معاملے میں چونکہ ایک بحث حدیث کی بھی پیدا ہوتی ہے، تو حدیث کا مقام کیا ہے، وہ کس لحاظ سے دینی امور سے متعلق ہوتی ہے، ایک مختصر پیراگراف اس کے بارے میں بھی ہم نے ابتدا میں پڑھ لیا تھا. پھر یہ جملہ لکھا گیا تھا کہ قرآن مجید، سنت اور حدیث یہ تینوں محلے تدبر ہیں، لہٰذا ان کے بارے میں صحیح نقطہ نظر پر قائم رہنے کے لیے جو چیزیں ہمارے نزدیک ہر صاحب علم کے پیش نظر رہنی چاہیے، وہ ایک ترتیب کے ساتھ ہم یہاں بیان کریں گے. اس میں پہلی بحث تدبر قرآن کے مبادی کی تھی. تدبر قرآن کے مبادی میں پہلی چیز یہ زیر بحث آئی کہ قرآن مجید ایک خاص طور کی عربی زبان میں نازل ہوا ہے، جس کو ہم نے عربی معلیٰ کا نام دیا، یعنی وہ قریش کی ٹکسالی زبان ہے، وہ عربی زبان ہے کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب میں بولی جاتی تھی. اس زبان کے خصائص کیا ہیں، وہ اب ہمیں کہاں سے مل سکتی ہے، اس کے لیے اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو ہم کن ماخذ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، اس پر ہم نے اس باب میں تفصیلی بحث کی تھی. دوسری چیز یہ تھی کہ قرآن جس زبان میں نازل ہوا ہے وہ صرف عربی نہیں بلکہ وہ عربی مبین ہے، لہذا اس میں ہم نے اس چیز کو اسٹیبلش کیا کہ جب یہ بات قرآن مجید کے بارے میں بالکل واضح ہے تو پھر قرآن کا کوئی لفظ اور کوئی اسلوب بھی اپنے مفہوم کے اعتبار سے شاذ نہیں ہو سکتا. یہ سب معروف زبان ہے، اس لیے کہ قرآن کا اپنا کہنا یہ ہے کہ وہ واضح عربی زبان میں نازل ہوا ہے. اس کی کچھ مثالیں بھی زیر بحث آئیں، اور بعض دوسرے نقطہ ہے نظر جو اس معاملے میں پیش کیے جاتے ہیں، ان پر ہم نے مختصر تنقید بھی کی. تیسری چیز اسلوب کی ندرت تھی، یعنی قرآن مجید کا اسلوب کیا ہے، کیا صنف ہے جو اس میں اختیار کی گئی ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ اگر کسی چیز کے اس کو قریب رکھا جا سکتا ہے تو وہ خطابت کی صنف ہے. خطابت کی صنف اگر ہے تو پھر اس کے بعد اس سے کچھ چیزیں لازم آتی ہیں، ہم نے ان کو بیان کیا. ایک یہ چیز اس سے لازم آتی تھی کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کے ماحول کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. اس سے مراد کیا ہے، اس پر ایک تفصیلی بحث ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں. دوسرے یہ کہ ہر مقام پر اس کے خطاب کا رخ معین کیا جائے، اس سے کیا مراد ہے، اس کا بھی ہم نے تفصیلی مطالعہ کیا. تیسرے یہ کہ اس کے عام و خاص میں امتیاز کیا جائے، اس سے کیا کیا نتائج نکلتے ہیں، کیا فرق واقع ہوتا ہے، اس پر بڑی تفصیلی گفتگو ہم کر چکے ہیں. چوتھی چیز یہ تھی کہ قرآن میزان اور فرقان ہے، یعنی اس نے اپنی یہ حیثیت خود بیان کر دی ہے کہ دین کے معاملے میں اس کی حکومت قائم ہے. جو آدمی اس کو نہیں مانتا اس کا معاملہ الگ ہے، لیکن جو اس کو مانتا ہے اس کے لیے یہ ماننا ناگزیر ہے کہ قرآن مجید ہی اب یہ قرار دے گا کہ کس چیز کو قبول کرنا ہے، کس کو قبول نہیں کرنا ہے. وہ ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتا ہے اور حق و باطل کے لیے فیصلہ کن حیثیت اسی کو حاصل ہے. اس پر ہم نے تفصیلی بحث کی اور پھر اس پر کچھ سوالات اٹھائے کہ جب ایک آدمی علمی طریقے سے اس بحث کا مطالعہ کرتا ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں چند سوالات ایسے ہیں جو اس کے لیے باعث تردد ہو سکتے ہیں. قراءتوں کا اختلاف، اس کو ہم نے تفصیل کے ساتھ موضوع بحث بنایا. قرآن مجید میں جو الفاظ اور اسالیب استعمال کیے گئے ہیں، کیا ان کی دلالت بالکل قطعی ہے یا اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ پیدا ہو جاتا ہے، کوئی ظن و گمان کی نوبت آ جاتی ہے، اس کا بھی ہم نے مطالعہ کیا. پھر یہ کہ قرآن مجید کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس کی بعض آیات محکم ہیں، بعض متشابہ ہیں، اس سے کیا مراد ہے اور اس سے کیا ہمارے اس بنیادی مقدمے پر تو کوئی اثر نہیں پڑتا، اس کو ہم نے دیکھا. پھر یہ کہ بعض حدیثوں کے مضمون سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ قرآن کے مفہوم میں تغیر ہو گیا ہے، تو ہم نے ان میں سے ایک ایک مثال کو لے کر اس کا جائزہ لیا اور اس سے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی کہ نہ صرف یہ کہ کوئی تغیر نہیں ہوتا بلکہ وہ ٹھیک ٹھیک قرآن مجید کے مدعا ہی کا بیان ہے، یعنی قرآن مجید میں جو بات بیان کی گئی ہے اسی چیز کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لطافتوں کی صحیح تعبیر کے ساتھ واضح کر دیا. اس کے بعد پانچویں چیز یہ موضوع بحث بنی کہ قرآن مجید ایک کتاب متشابہ ہے، یعنی اس نے چند مضامین ہیں جن مضامین کو مختلف اسالیب سے بیان کیا ہے. اس کا جو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے بہت سے مفاہیم بلکہ اپنی زبان کے بارے میں بھی خود ایک ماخذ بن گیا ہے، کیونکہ ایک مضمون کو جب مختلف انداز میں آپ بیان کریں گے تو کہیں اجمال ہوگا، کہیں تفصیل ہوگی. یہی چیز ہے جس کو تصریف قرآن مجید کہتا ہے، اور اسی سے یہ اصول نکلتا ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن مجید خود اپنی تفسیر کر دیتا ہے. یہ چیز بھی تفصیل کے ساتھ اس میں موضوع بحث ہوئی. چھٹی چیز یہ تھی کہ قرآن جس چیز دین کو پیش کرتا ہے اس کی وہ پہلی نہیں بلکہ آخری کتاب ہے، اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، اس کی کیا معنی ہے. تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ قرآن مجید کے پس منظر میں اصل میں وہ پوری تاریخ ہے جس کو اگر ملحوظ نہ رکھا جائے تو اس کے مدعا کو سمجھنے میں بڑی غلطیاں لگ سکتی ہیں. چنانچہ اس میں یہ بات زیر بحث آئی کہ قرآن کی دعوت اس تاریخ کے پیش نظر جن مقدمات سے شروع ہوتی ہے وہ یہ ہے، یعنی دین فطرت کے حقائق ہیں، پہلی چیز یہ ہے. پھر سنت ابراہیمی ہے جو اس کے پس منظر میں ایک دین کی حیثیت سے موجود ہے. پھر نبیوں کے صحائف ہیں، یعنی وہ پہلی مرتبہ نہیں آ گیا، تو جب تک اس سارے پس منظر کو سامنے نہیں رکھا جاتا اس وقت تک اس کی بہت سی تعبیرات کو، اس کے بہت سے مباحث کو آدمی غلط سمجھ لیتا ہے اور بعض ایسی چیزیں اس میں دریافت کرنے کے لیے چلا جاتا ہے جو پہلے سے موجود ہیں، اس کو اس نے بیان نہیں کیا. چنانچہ اس کے کچھ نتائج بھی ہم نے اصول کے طور پر بیان کر دیے. مثلاً یہ بات بیان کی گئی کہ پورا دین جو ہے وہ خوب و ناخوب کے شعور پر مبنی ان حقائق سے مل کر مکمل ہوتا ہے جو انسانی فطرت میں بدیت ہے، یعنی اچھائی برائی خیر شر کا ایک شعور ہے جو انسان کے اندر موجود ہے. اس کی بنیاد پر بہت سی چیزیں انسان غلط اور بہت سی صحیح سمجھتا ہے، یعنی ان کو بیان کرنا یا ان کی فہرست پیش کرنے کی قرآن کو ضرورت نہیں ہے. دوسرے یہ کہ سنت قرآن کے بعد نہیں بلکہ قرآن سے مقدم ہے، یعنی سنت اصل میں دین ابراہیمی کی تعبیر ہے اور وہ قرآن سے پہلے کی چیز ہے. قرآن مجید اس کے پس منظر میں کھڑا ہے، اس کو پہلے مانا جائے گا تو اس کے بعد قرآن اس کی کہیں اصلاح کر رہا ہے، کہیں تجدید کر رہا ہے، کہیں اس میں کوئی تبدیلی بھی کر رہا ہے. پھر تیسری چیز یہ تھی کہ جو الہامی لٹریچر ہے، الہامی لٹریچر بھی چونکہ اس کے پس منظر میں کھڑا ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام کے صحف بائبل جیسے ہمارے پاس موجود ہے، تو یہود و نصارہ کی تاریخ کو، انبیاء بنی اسرائیل کی سرگزشتوں کو اور اس طرح کے دوسرے موضوعات سے متعلق قرآن کے اسالیب اشارات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. یعنی یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ان کو نظر انداز کر کے آپ قرآن مجید کو سمجھ لیں گے. قرآن بہت سی جگہوں کے اوپر ان کی طرف اشارہ کرتا ہے، ان کے بعض مباحث کو بیان کرتا ہے، ان کی طرف تلمی کرتا ہے، تو یہ ساری چیزیں بھی سمجھنی ناگزیر ہے. ساتویں چیز یہ تھی کہ قرآن اپنے مضمون کے لحاظ سے ایک رسول کی سرگزشت انذار ہے، یعنی اس کا مضمون کیا ہے، کیا ایسا ہے کہ کوئی توحید رسالت کے بارے میں مباحث قائم کر کے کچھ مضامین لکھ دیے گئے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک پیغمبر کی بعثت ہوئی ہے پیغمبر کیا ہوتا ہے، اس کی بعثت کس طرح زمین پر ایک عدالت بن جاتی ہے، وہ کن مراحل سے گزرتا ہے، اس میں انذار، انذار عام، اسی طرح اتمام حجت، ہجرت و برات، اور اس کے بعد آخری فیصلے کے جتنے مراحل ہیں، وہی اصل میں قرآن کا موضوع ہے، وہ اسی کے لحاظ سے ترتیب دیا گیا ہے اور اس کی ساری بحث اسی طرح شروع ہوتی ہے۔ اس سے بھی ہم نے کچھ نتیجے نکالے، مثلا یہ نتیجہ نکالا کہ قرآن کی ہر سورہ میں تدبر کر کے اس کا زمانہ نزول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ان مراحل کے لحاظ سے متعین کرنا چاہیے۔ پھر یہ کہ ہر سورہ کے بارے میں یہ طے کرنا چاہیے کہ اس کے مخاطب کون ہیں، یعنی کیا زمانہ رسالت کے مشرکین ہیں، اہل کتاب ہیں، منافقین ہیں، پیغمبر اور ان کے ساتھی ہیں، اہل ایمان کا کوئی خاص گروہ ہے۔ جب تک یہ تدبر کر کے متعین نہ ہو جائے تو کلام کا رخ کیا ہے یہ متعین کرنے میں دقت پیش آتی ہے۔ پھر یہ کہ بالخصوص غلبہ حق کے بارے میں یا زمین کی خلافت عطا کرنے کے بارے میں اور جہاد و قتال کے بارے میں جو آیات ہیں، ان کا چونکہ ایک مخصوص پس منظر اس موضوع کے لحاظ سے بن جاتا ہے، تو ان کے بارے میں بہت متنبع ہو کر غور کیا جائے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قانون اتمام حجت کی کسی فرع کے طور پر ہے اور ہم انہیں ایک ابدی قانون بنا رہے ہیں۔ تو اس پر بھی ہم نے بڑی تفصیلی بحث کی۔ پھر آٹھویں چیز یہ تھی کہ قرآن کی ہر سورہ میں ایک متعین نظم کلام ہے۔ یہ نظم کلام کیا اہمیت رکھتا ہے، اس میں ہم نے استاذ امام کی بعض تصریحات کا مطالعہ کیا۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اس نظم کا اثر تاویل پر کیا پڑتا ہے، اور اس اصول کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ بات جو ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک ہی تاویل ممکن ہے، تو یہ نظم ہی سے چیز حاصل ہوتی ہے۔ سیاق، سباق، کانٹیکسٹ کو جب رکھ کے آپ دیکھتے ہیں تب معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں قرآن مجید کا مدعا کیا ہے۔ قرآن کی صورتوں میں یہ نظم کس صورت میں ہے، اس کا ہم نے تفصیلی مطالعہ کیا، یعنی یہ دیکھا کہ اس میں ایک سورہ کس طریقے سے پیروں میں تقسیم ہوتی ہے، پھر فصول میں تقسیم ہوتی ہے، پھر کس طرح سے اس کی تمہید، اس کا خاتمہ، ان میں مضمون کی ڈیولپمنٹ، اس کا تدریجی ارتقاء کیسے ہوتا ہے، اور مضمون کس طریقے سے مختلف شفٹس میں سے گزرتا ہوا آگے بڑھتا ہے، یہاں تک کہ وہ پھر ایک مستقل بذات وحدت کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ نویں چیز یہ تھی کہ قرآن مجید کی صورتیں پھر خود قرآن میں کس طرح ترتیب دی گئی، یعنی ایک تو سورہ کا اپنا نظم ہے، کیا کوئی بے ترتیب چیز ہے کہ جس پہ بڑی چھوٹی صورتوں کو رکھ دیا گیا ہے، یا اس میں کوئی مانوی ترتیب ہے؟ تو ہم نے اس مانوی ترتیب کا مطالعہ کیا اور پھر یہ دیکھا کہ اس میں کس طریقے سے صورتیں بالعموم جوڑا جوڑا ہیں، کس طریقے سے ان کے سات ابواب بن جاتے ہیں، ان ساتوں ابواب کے موضوعات کیا ہیں، اور پھر آخر میں اس چیز کا بھی مطالعہ کیا کہ وہ ساتوں ابواب پھر کس ترتیب کے ساتھ خود قرآن میں رکھے گئے، یعنی اس کو بھی ہم نے تفصیل کے ساتھ دیکھا۔ اور دسویں اور آخری چیز یہ تھی کہ قرآن کی ایک تاریخ ہے، وہ چھٹی صدی عیسوی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اور اس کا نزول سرزمین عرب میں ہوا ہے، لہٰذا یہ بات اگر ٹھیک ہے، اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ علماء و محققین اس کے بعد بھی 14 صدیوں سے کام کر رہے ہیں، آج ہم ہی اس کا مطالعہ کرنے کے لیے نہ اٹھے، تو پھر یہ ضروری ہے کہ آدمی کی تاریخ عرب پر بھی اچھی نگاہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کی نسبت سے جو باتیں حدیث اور آثار میں بیان ہوئی ہیں، کیونکہ حضور نے بھی اس کے بارے میں کچھ کہا ہے، صحابہ نے بھی کہیں نہ کہیں کچھ کہا ہے، تو اس کا بھی آدمی کو علم ہونا چاہیے، اور علماء اور محققین نے جو بعد میں کام کیا ہے اس پر بھی اس کی نظر ہونی چاہیے۔ اس میں ہم نے تفسیر کی امہات کا ذکر کیا، یعنی وہ سورس بکس کون سی ہے کہ جن کی طرف ایک طالب علم کو لازماً رجوع کر لینا چاہیے۔ یہ مختصر خلاصہ ہے ان مباحث کا جو ہم نے اس سے پہلے تدبر قرآن کے مبادی کو پڑھتے ہوئے کیے۔ اس خلاصے کے بعد اب ہم تدبر سنت کے مبادی کا مطالعہ کریں۔
63 صفحہ ہے اس کتاب کا، اس میں مبادی تدبر سنت، یعنی سنت پر اگر غور و خوص کیا ہے، کیا چیز ہے، اس کو متعین کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس میں کیا اصول سامنے رہنے چاہیے۔ جیسے ہم نے قرآن مجید کا تدبر کے اصول دیکھے، ایسے ہی کہا ہے کہ سنت پر بھی اگر غور و خوص کیا جائے گا تو اس کے بھی کوئی اصول ہونے چاہیے جن کی بنیاد کے اوپر اس پر آدمی کو غور کرنا چاہیے۔ میں نے یہ لکھا ہے کہ سنن کیا ہے، انہیں ہم نے اس مضمون کی تمہید میں بالکل متعین طریقے پر پیش کر دیا، یعنی یہ بحث یہاں نہیں ہونی کہ سنن کیا ہے، یہ تو پیچھے بیان ہوگی، یہ پوری فہرست پیچھے آپ دیکھیں گے بالکل ابتدائی میں بیان کر دی گئی، جس میں بتا دیا گیا کہ یہ سنن ہے، یعنی یہ وہ دین ابراہیمی کی روایت ہے جو رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے موجود تھی، یہ دین ہمیشہ سے چلا آ رہا تھا، یہ انبیاء علیہ السلام کا دین ہے، قرآن نازل ہوا تو اس نے ان میں کچھ اصلاح کی، ان کی تجدید کی، اور بعض جگہوں کے اوپر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اضافہ بھی کیا اور پھر اس کے بعد اس کو دین کی حیثیت سے آگے جاری کر دیا. یہ ساری فہرست اس سے پہلے آپ کی نظر سے گزر چکی ہوگی. اب ہم جب اس کے اصول پڑھیں گے تو بار بار اس فہرست کی مراجعت کریں گے. یہ تعین جس طرح ہوئی ہے, اب سوال یہ ہے کہ یہ کیسے متعین کر لیا گیا؟ یہ سنن کیا کہیں لکھی ہوئی ہے یا قرآن مجید کا آخری صفحہ کھولیں تو اس میں یہ درج ہے؟ کہاں سے عکس کی گئی؟ یعنی ان کو جب آپ متعین کرتے ہیں تو آخر کوئی طریقہ ہوگا نا اس سے تعین کریں گے, یا کہیں پائی جاتی معلوم ہونا چاہیے. یہ تعین جس طرح ہوئی ہے اس کے چند رہنما اصول ہیں. یعنی میں نے عرض کیا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ الٹ اپ کسی چیز کو آپ سنت قرار دے دیں, کسی چیز کو سنت قرار نہ دیں. اس کے کچھ اصول ہیں وہ ہم آگے بیان کریں گے, جنہیں ہم تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. تو سنن کیا ہے, اس کی فہرست پیچھے موجود ہے. ان تک پہنچنے کے لیے کیا پرنسپلز, کیا اصول, کیا مبادی سامنے رہنے چاہیے, وہ اب ذہن ایسا ہے. ان مبادی کو پڑھنے سے پہلے ذرا صورتحال کا ایک نقشہ اپنے سامنے رکھیے. یہ بات آپ کو یاد ہوگی, میں نے جب سنن کی فہرست سے پہلے خود سنت کیا ہے اس کی بحث کی بالکل ابتدائی لیکچر میں, تو میں نے وہاں ابن عبد البر کا ایک اقتباس آپ لوگوں کو دے دیا اور یہ بتایا تھا کہ اس میں انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ ہمیں یہ سنت کہاں سے ملتی ہے. یہ بات بھی آپ کو یاد ہوگی, اس پر انہوں نے کہا تھا کہ اس کا سب سے پہلا ذریعہ تو امت کا اجماع ہے. یعنی یہ بات مسلمان امت کا اجماع اس کو منتقل کر رہا ہے, بالکل ایسے ہی جیسے قرآن کو منتقل کر رہا ہے. پہلا ذریعہ یہ ہے. اس کے بعد انہوں نے لکھا تھا کہ دوسرا ذریعہ اخبار احاد ہے. یعنی اخبار احاد اس اصطلاح سے اب آپ لوگ واقف ہو چکے ہیں, حدیث کو فنی اصطلاح میں اخبار احاد کہا جاتا ہے. یعنی وہ اخبار یا وہ خبریں جو ایک ایک دو دو چار چار لوگوں نے بیان کر دیے. اس میں احاد کا مطلب اگرچہ ایک ہے لیکن یہ اصطلاح ہے, احاد ہی ہوتے ہیں, چار پانچ آدمیوں نے بیان کر دیا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ تواتر کی حد کو نہیں پہنچی اس وقت تک یہی. آگے ہم حدیث کے تدبر کے مبادی پڑھیں گے تو ان اصطلاحات سے مزید واقف ہوں گے. میں یاد کر رہا تھا کہ یہ ہمارے ہاں سلف کا موقع. اب اتنی بات کے لیے تو مجھے کوئی دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ سنت کہاں پڑی ہوئی. تھوڑی دیر کے لیے جن اصولوں کو میں بیان کر رہا ہوں وہ الگ رکھ لیجیے, امت کے اجماع میں پڑی ہوئی یا ہمارے ہاتھ میں پڑی ہوئی, یہ تو واضح ہو گیا. یعنی اگر آپ تلاش کرنے کے لیے جائیں تو یہ کس کمرے میں پائی جاتی ہے؟ یہ تو ابن عبد البر کی اس عبارت سے جو تمام لوگوں کا موقف ہے, سب لوگ یہ موقف رکھتے ہیں, اس میں میں جو منفرد نہیں ہوں, تو وہ کہاں پائی جائے گی؟ اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے. یعنی بظاہر ایسے ہی ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کی تصویب ہو رہی ہے یا یہ انبیاء علیہ السلام کا دین ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے تو امت کے اجماع میں ہوگا, ہونا چاہیے. اور یا پھر یہ ہے کہ کسی شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سن کر سمجھ کر بیان کر دی ہو. یعنی جو کچھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوگا وہ ان دونوں ہی ذرائع میں ہو رہا ہے. یہ اخبار احاد اور اجماع, اس کی بنیاد پر جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے, ایک شکل یہ ہے کہ یہ سب سنت ہے اور ایک صورت یہ ہے کہ نہیں, اس میں سنت پائی جائے. یعنی اب میں جس جگہ پر کھڑا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ سب سنت نہیں ہے, یہ آگے واضح ہو جائے کیوں نہیں. یعنی سنت یہاں پائی جاتی ہے, یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بہت بڑا انبار ہمارے سامنے آ گیا جس میں بے شمار حدیثیں ہوں گی. یعنی اب تک جو ہمارے پاس معلومات ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی یعنی جو 30-35 ہزار تو ہیں, 30-35 ہزار روایتوں کا ایک پورا ذخیرہ ہے جو پڑا ہوا ہے. تو اگر یہ بات ٹھیک ہے کہ سنت اجماع میں پائی جاتی ہے اور سنت اخبار احاد میں پائی جاتی ہے تو یہ ذخیرہ بھی ظاہر ہے کہ ایک موضوع بن گیا اس کے نتیجے میں. اچھا, مسلمانوں کا اجماع بھی ایک موضوع بن گیا. تو یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ ایک سمجھ لیجئے کہ ایک بہت بڑا انبار ہے جو ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے. اگر تو یہ سادہ اصول ہے کہ یہ جو کچھ پڑا ہوا ہے سنت, پھر تو کوئی مشکل نہیں. بھائی آپ ایک کمرے میں داخل ہوئے اور آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ اس کمرے میں داخل ہوئے ہیں, یہاں جو کچھ موجود ہے آپ دروازہ کھولیے, یہ سنت. तो बड़ी आसान चीज है, यानी कोई तहकीक की जरूरत नहीं। उसके बाद तो सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा, वो ये है कि जो कुछ इजमा से आपको मिले उसको भी सराखों पर रखिए, और जो कुछ आपको अखबार आहाद में मिले उसको भी आप सराखों के ऊपर रखिए। उससे क्या मसाइल पैदा होते हैं ये अभी मौजूद बहस है, वो आगे जब उसूल जेरे बहस आ जाएंगे तो जेरे बहस आ जाएगा। तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि एक तरीका ये है कि आप सुन्नत तलाश करने निकले थे घर से, आपको मालूम हुआ कि वो मुसलमानों के इजमा में और अखबार आहाद में है, आपने पूछा कि उनमें है, जवाब देने वाले ने जवाब दिया कि नहीं बस सब कुछ सुन्नत, तो मामला बहुत आसान हो गया, यानी अब कोई पेचीदगी नहीं। मिसाल के तौर पर कबाड़खाने में आप दाखिल हो गए ना, तो उस कबाड़खाने में दाखिल होने पर आपसे कहा जाता है कि यहाँ की हर चीज जो आप उठा ले ये सुन्नत है, फिर कोई मसला नहीं। किसी आप मुलाजिम को भेज दिए, किसी हातिम अल-नैल को भेज दीजिए, किसी औरत को भेज दीजिए, किसी बच्चे को भेज दीजिए, किसी मर्द को भेज दीजिए, जिसको चाहे भेज दीजिए, वो जाकर उठा लाएगा, लकड़ी उठा लाता है वो भी सुन्नत है, मेल उठा लाता है वो भी सुन्नत है, जो चीज भी, मसला खत्म हो गया। लेकिन अगर ये कहा जाए कि भाई वो जो कबाड़खाना है उसके अंदर सुन्नत है, जो चीजें पड़ी हुई हैं उन चीजों में कुछ चीजें सुन्नत है, अगर ये कहा जाए अब गोया तलाश तहकीक जस्तजू का मसला पैदा हो जाएगा भाई इसके नतीजे में। तो ये जो मसला है या फिर वाकई है ये, अब आप देखिए हम उसूल का मुताला करते हैं उसके बाद या हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि ये उसूल सही है, नतीजे पर पहुंच जाएंगे ये उसूल जो मुतयन किए ठीक नहीं, अगर ये उसूल ठीक नहीं है तो मसला खत्म हो गया, फिर तो वहीं खड़े हो जाएंगे जाके कि इस जगह पर जो कुछ भी पड़ा हुआ है वो सब उठा ले ले जाए इस बात। अच्छा, और अगर ये उसूल सही है तो इन्हीं से मुतयन हो जाएगा कि फिर इसके अंदर से उसको निकालने का तरीका, ये बात बात नहीं। तो पहला उसूल ये है कि सुन्नत सिर्फ वही चीज हो सकती है जो अपनी नौइयत के लिहाज से दीन हो या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दीन करार दिया, यानी सुन्नत सिर्फ वही चीज हो सकती है जो अपनी नौइयत के लिहाज से दीन हो या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दीन करार दिया। देखिए ना, अगर ये उसूल सही है, अब जो कुछ पड़ा हुआ है अखबार आहाद में और इजमा में या तो वो सब दीन है तो फिर भी मसला खत्म हो जाएगा, अगर वो सब दीन नहीं है तो पहले ही उसूल ने तलाश और जस्तजू की एक दुनिया हमारे सामने, अब ये भी तय करना पड़ेगा कि दीन क्या होता है और ये भी तय करना पड़ेगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज को दीन करार देंगे उसकी क्या नौबत है, ये हो जाएगा पहला ही मसला ये पैदा हो जाएगा। तो ये बात कि ये जो कुछ भी इस कमरे में पड़ा हुआ है यानी इजमा और अखबार आहाद दोनों का मजमुआ ये सुन्नत है, क्या इस बात को हमारे कदीम अहले इल्म मानते हैं, यानी अगर वो मान लें चलिए फिर भी आसानी हो जाती, क्या वो मानते हैं? तो मैं आपसे अर्ज करता हूँ, देखिए शाहवलीउल्लाह जो हमारे हिंदुस्तान के जलील कदर आलिम हैं और जिनकी ये हैसियत तस्लीम की गई है कि वो हमारे कदीम इलम के चंद बड़े लोगों में से, उन्होंने ये बहस उठाई है बाकायदा हुज्जतुल्लाह का, ये बहस उठाई कि क्या ऐसा है कि रिसालत मआद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुछ मिलता है सुन्नत होता है, बहस उठाई। इस बहस को का कुछ खुलासा मैं आपके सामने उन्हीं के अल्फाज में, वो कहते हैं इलम अन्नमा रुविया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुब्बिना फी कुतुब अल हदीस अला किस्मैन अहदुहुमा मा सबीलहु सबील तबलीग अल रिसाला। ये बात हर शख्स को जान लेनी चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लम से जो कुछ रिवायत हुआ है काम हो किसी भी जरिए से मिला हो और जो ये हदीस की किताबों में मरतब कर दिया गया हदीस की सूरत में, वही बात हो गई ना, यानी असल में जखीरा तो वही है सारा का सारा, जो कुछ हमारे सामने इन सूरतों में मौजूद है ये दो किस्मों का है, यानी उन्होंने इस बहस की सदा जा सकी ये दो किस्मों का है, अहदो हमा बा सबील हो सबील तबील रिसाला। पहली चीज वो है कि जिसको हुजूर दुनिया तक पहुंचाने के लिए आए जो आपकी रिसालत का मकसूद था वो क्या है, इसके बाद उन्होंने उसकी एक तफसील की, वो तफसील वही है जिसको मैंने दो लफ्जों में बयान कर दिया है कि या वो दीन हो और या حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کرا دیا. مثلا دیکھیں وہ لکھتے ہیں کہ من ہو علوم بات, یعنی اس میں ہماری آخرت کے معاملات دے رہے ہیں, وہ کیسے سمجھیں گے؟ یہ دین کا موضوع ہے نا, یعنی یہ بات کہ آخرت کا کیا مسئلہ ہے. وہ عجائب الملکوت, خدا کی بادشاہی کیسے کام کرتی ہے, اس کے کیا اصول ہیں, کیا سنن ہے جن پر وہ قائم ہے. وہ ہاضا کلو مستند الوحی, وہ کہتے ہیں کہ یہ ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ ایک امی شخصیت کو خود نہیں معلوم ہوا, یہ وحی سے ملا, اس کی بنیاد وہی ہے. وہ منہ شرائع و ضبط للعبادات و اتفاقات, اور اسی کا ایک حصہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں عبادات کو مثلا ایک قانون کی صورت دی ہے یا وہ دین کی تفصیل کر رہے ہیں. اچھا, اسی طریقے سے وہ چیزیں کہ جو سیاست, معیشت, معاشرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے دین میں بطور دین مقرر کی گئی ہیں وہ اس میں شامل ہیں. دے وجوہ ضبط المذکورہ فی ما سبق, وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلی چیز میں تو سب کچھ حضور نے وحی سے حفظ کیا ہے, لیکن اس دوسرے حصے میں وہ حاضری بعض مستند الوحی و بعض مستند الاجتہاد, یعنی یہ جو حصہ ہے جس میں سیاست معیشت کے بہت سے معاملات زیر بحث آئے ہیں, اس میں وحی سے بھی آپ کو رہنمائی ملی ہے اور آپ نے اجتہاد بھی کیا ہے. وہ اجتہاد صلی اللہ علیہ وسلم پہ منزلت الوحی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد بھی وہی ہے اس لیے کہ خدا کی اس کو تصویب حاصل ہو جاتی ہے. بس آپ نے کوئی نتیجہ نکالا, بیان کیا, اللہ نے اس کی تصویب کر دی. آگے انہوں نے اس کی مزید کچھ تفصیلات کی ہیں, یعنی بات ہوئی جس کو میں نے وہاں بیان کر دیا اس طریقے سے, یا وہ دین ہونا چاہیے اپنی ذات میں, اپنی نوعیت میں, اور یا وہ حضور نے اس کو دین قرار دیا ہو. وسانی ہر مال ایسا بھی باب تبلیغ رسالت, وہ کہتے ہیں دوسری چیز وہ ہے کہ جس کا رسالت کے مقاصد سے, اس کی تبلیغ سے, اس کی دعوت سے کوئی تعلق ہی نہیں. وفیہ قولہ صلی اللہ علیہ وسلم, شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ اسی کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا تھا کہ انما انا بشر, میں ایک انسان ہوں. اذا امرتکم بشیء من دینکم فخذوا به, جب میں دین کے بارے میں کوئی بات تم کو بتاؤں تو اس کو لو, میں یہ بتانے کے لیے آیا ہوں. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّن رَّأْيٍ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ, اور جب میں دین کے علاوہ کسی معاملے میں کوئی بات بیان کرتا ہوں, کوئی رائے دیتا ہوں, تو میں بھی ایک انسان ہوں, میں بھی ایک انسان ہوں. وَقَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم فِي قِصَّةِ تَعْبِيرِ النَّخْلِ, اور اس میں ان پہ مثال دی ہے کہ وہ ایک مشہور واقعہ پیش آ گیا تھا مدینے میں جس میں لوگ کھجور کو گابا لگاتے تھے, پیمن لگاتے تھے, اور حضور نے اس پر تبصرہ کیا, لوگوں نے اس کو پیمن لگانا چھوڑ دیا, اس سے پھل خراب ہو گئے. تو لوگ آپ کے پاس آئے تو اس موقع پر آپ نے لوگوں کو توجہ دلائی اور یہ کہا کہ بھائی نما ظلم تو کرنا, بھائی میں نے ایک رائے قائم کی تھی, دے دی. ولا تو آخذنی بالظن, یعنی میری جو آرا ہے, میرے جو نقطۂ نظر ہے, میرا کوئی گمان ہے, اس پر تم میرا معاوضہ نہ کرو. ولیکن اذا حدثتكم عن الله شيئا عن الله شيئا, لیکن جب میں اللہ کی طرف سے کوئی بات تم کو پہنچاتا ہوں, تو خذو بھی اس پر, یعنی یہ بات حضور نے اس موقع پر شاہ صاحب نے اس کو بیان کیا. پھر انہوں نے آگے یہ بتایا ہے کہ اسی میں قبیل الطب, یعنی اسی قبیل میں جس کی حضور دین کی حیثیت سے تبلیغ کرنے نہیں آئے تھے, یہ کچھ طبی نسخے ہیں آپ نے سنے ہوں گے, طب نبی کبھی, یہ بھی اسی قبیل کی چیز ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظاہر ہے کہ ایک پس منظر رکھتے تھے, ایک تجربہ رکھتے تھے, قوم میں پیدا ہوئے, اور ہر قوم میں بزرگ بتایا کرتے ہیں کہ بھائی بچے کو یہ گھٹی کھلا دینا, اس سے یہ سال ٹھیک ہو جائے گی. تو شاہ صاحب نے اس کی مثال دی کہ من الطب. اچھا, پھر وہ کہتے ہیں من ہو باب قول صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالادب الاقرب, کہ اسی طرح کی چیزیں بعض حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں کے اوپر اپنے قبائلی پس منظر کے تجربات بیان کیے. مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ بھائی گھوڑا لے رہا ہوں نا, تو گھوڑا جو ہے وہ سیاہ بھی ہونا چاہیے اور سفید ماتھا والا, یہ ایک حدیث میں آیا ہے. تو آپ کہتے ہیں وہ مستند تجربہ, یعنی یہ جو ہے اس کا ماخذ وہی نہیں ہے, رسالت نہیں ہے, دین نہیں ہے, یہ تجربے کی چیز. انسان بہت سے تجربات اپنے بزرگوں سے حاصل کرتا ہے, ان کی بنیاد پر ایک بات کہتا ہے. وَمِنْهُ مَا فَعَلَهُ نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم عَلَى سَبِيلِ الْعَادَةِ دُونَ الْعِبَادَةِ, اسی میں وہ بہت سی چیزیں ہیں کہ جو حضور نے اللہ کی بندگی یا عبادت کے طور پر نہیں بلکہ انسانی عادات کی حیثیت سے انجام دی. بہت سی وہ چیزیں بھی ہیں. بحسب الاتفاق. اور بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جو آپ کی زندگی میں اتفاق پیش آ گئی. دیکھیں ہمارا گیر القدر عالم کتنے اچھے طریقے سے اس کا تجزیہ کر رہا ہے. بحسب الاتفاق دون القصد, یعنی حضور کا کوئی مقصد نہیں تھا ان کو, لیکن دنیا کے اندر بے شمار واقعات اور حدیث پیش آتے ہیں جن میں ہم کوئی کام بھی کرتے ہیں, کوئی بات بھی کہتے ہیں, وہی پیش آ گئے. وَمِنْهُمَا ذَكَرَهُ كَمَا كَانَ يَذْكُرُ قَوْمُهُ. اچھا اسی طرح شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ حضور کی قوم میں روایت کے طور پر جانی, وہ کوئی دینی چیزیں نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر بات کرتے ہوئے, گفتگو کرتے ہوئے بیان کر دی کہ حدیث ام ذرا و حدیث قرافہ, حدیثوں میں آ گئی نا یہ, یعنی کچھ واقعات ہیں جیسے کہانیاں ہوتی ہیں یا کوئی ضرب المثل ہوتی ہے. قوموں کے اندر بے شمار چیزیں ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی بیان ہو گئی ہیں, تو اب ان کو بھی آپ اٹھائیں گے کہ چونکہ حدیث میں سنت ہے وہ بھی عکس کر لیں, تو ایسا نہیں ہے. یعنی حضور نے اپنے زمانے میں ایک زندہ انسان کی حیثیت سے کوئی قصہ بھی سنایا ہے, کوئی کہانی بھی سنائی ہے, کوئی بات بھی کر دی ہے, کوئی تجربہ بھی بیان کر دیا ہے, یہ سب ہے. وہ ہوا قول زید بن ثابت ہے سو دخل علیہ النفع. وہ کہتے ہیں کہ ذرا میں بات میں سمجھاتا ہوں. سیدنا زید بن ثابت ذی القدر صحابی ہیں, ان کے پاس کچھ لوگ آئے تو اس سے تم سمجھ لو گے اس بات کو. فقالوا له, تو انہوں نے آ کے سیدنا زید بن ثابت سے یہ کہا کہ حدثنا احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ہمیں آج کچھ رسول اللہ کی حدیثیں سنائیے. انہوں نے کہا, انہوں نے کہا کہ کن تو جا رہا ہوں بھائی, میں حضور کا ہمسایہ رہا ہوں. یہاں بات شروع کی, فکانا ایزا نظرہ رہے وہی باسا رہی یا فکتب تم لوگ, اور میں ان کی وہی کی کتابت بھی کرتا رہا ہوں, وہی نازل ہوتی تھی مجھے بلا کے بھیجتے تھے, میں حاضر ہو جاتا تھا اور میں آپ کے لیے وہی لکھا کرتا تھا, یعنی یہ خدمت بھی میں نے انجام دی ہے. فکانا ایزا ذکرنا دنیا ذکرہ مار, لیکن یہ خیال نہ کرنا کہ حضور حضرت صرف زبان وہی سے کلام کرتے تھے, یعنی کبھی ہم دنیا کی باتیں کرتے تو آپ بھی شریک ہو جاتے تھے. سیدنا زید بن ثابت نے کہا کہ ہم دنیا کی کوئی بات کرتے تھے, بے شمار واقعات معاملات ہوتے ہیں جو روزمرہ پیش آتے ہیں, کوئی مکان بنانا ہے, کوئی کسی آدمی کو پیغام بھیجنا ہے, کوئی اور اس طرح کا معاملہ کرنا ہے. تو اگر کہ جب ہم دنیا کا ذکر کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ حضور یہ کہتے کہ بھائی میرا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے, آپ ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شریک ہو جاتے تھے. وہ ذکر نہ آخرا ذکر ہمارا, اور جب آخرت کا ذکر ہم کرتے بیٹھ کر تو ظاہر ہے کہ حضور اللہ کے پیغمبر سے ہمارے ساتھ شریک ہوتے تھے. ویزا ذکر نہ تام ذکر عمان, بھائی کھانوں کا ذکر آ جاتا کون سا اچھا ہے کون سا برا ہے کیا کرنا چاہیے, تو حضور ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک ہوتے تھے, یعنی کوئی تکشر نہیں تھا طبیعت میں آج رات کی, اس میں بھی شریک ہو جاتے تھے. کلو ہارا وہ حد سکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تم مجھے حدیثیں سن جائے تو میں یہ سب جان کر دوں. یعنی اگر حدیثیں سننے کے لیے آئے تو بھائی اس میں یہ سب جان ہو جائے گا. وَمِنْهُمْ مَا قَصَدَ بِهِ مَسْلَةً جُزِيَّةً يَوْمَئِذٍ. شاہ صاحب بڑی عمدہ بات بیان کی, انہوں نے کہا کہ یہ اس سے بھی کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حضور جو کچھ بھی فرماتے ہیں اور حدیث میں بیان ہو جاتا ہے سارا سنت اور دین نہیں ہوتا. انہوں نے کہا بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس وقت کی مصلحت کے لحاظ سے حضور نے کی ہوں گی, یعنی اپنے دینی مقاصد ہی کو حاصل کرنے کے لیے, ظاہر ہے کہ ایک معاشرے کے اندر آپ کام کر رہے تھے تو بہت سی چیزیں اس میں بھی تو کی ہوں. مثلاً دین نے حکم دے دیا کہ تم لڑو جنگ کرو, تو جنگ کی اسٹریٹجی بنائی ہوگی نا کوئی, اس کا کیا تعلق ہے دین سے؟ دین کا اس سے تعلق ہے کہ ظلم کے خلاف آپ کو جنگ کا حکم دیا گیا, لیکن اس کی اسٹریٹجی بنانے کے لیے بیٹھ گئے ہیں تو یہ تو اس وقت کے حالات کے لحاظ سے ہوا نا. تو اس کو انہوں نے بیان کیا کہ بہت سی چیزیں ایسی جن میں حضور نے کسی مسئلے کے جزئی کا قصد کیا ہے, یعنی کوئی اس وقت چیز ہے. وَلَيْسَ مِنَ الْأُمُورِ اللَّازِمَةِ کے لیے جمیر امہ, یعنی وہ چیزیں نہیں ہیں کہ گویا امت کے لیے آپ نے ان کو لازم کر دیا, وہ تو اس وقت کا ایک مسئلہ پیش آ گیا, اس میں حضور نے ایک بات کہی. مزید اس کے بعد کیا کہتے ہیں, ذالک مثل ما یامر بالخلیفہ من تابعیت الجیوش و تعین الشعب. بھائی یہ تمہارا اب جو خلیفہ ہے حکمران ہے یہ بھی تو کرتا ہے یہ سارے کام, تو اس کے نتیجے میں دین ہو جاتا ہے, لشکر بھیجتا ہے, کچھ علامتیں مقرر کرتا ہے, کچھ اور ڈنڈا دیتا ہے کسی کو, بے شمار کام کرتا ہے اس طرح کے. وهو قول عمر رضی اللہ عنہ انہو مالنا ولی رب کننا نترا بھی قومن کا تحلق ملنا ثم خشیہ یکون روسہ بنا کر. کہتے ہیں کہ اس کی ایک مثال سیدنا عمر کا ایک معاملہ بھی ہے جس میں وہ متردد سے ہو گئے. آپ لوگوں میں جنہوں نے حج کیا وہ اس بات سے واقف ہوں گے کہ حج میں جب ہم طواف کرتے ہیں تو طواف کرتے ہوئے کچھ چکر ایسے ہوتے ہیں جس میں رمل کیا جاتا ہے, یعنی اس میں ذرا سینہ اکڑا بھی چلتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس معاملے میں تردد تھا کہ یہ کیا ہے, یعنی یہ پہلے نہیں ہوتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو اس وقت کیونکہ ہم لوگ قید حج کرنے کے لیے قریش کے ساتھ ہمارا مقابلہ تھا, تو ایک طرح سے ذرا اپنی شان شوکت دکھانے کے لیے ہم نے کر لیا, اس کا دین سے نہیں تعلق تھا رمل. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے میری رائے غلط ہو اور اس کا کوئی اور سبب بھی ہو سکتا ہے, لیکن میرا بتا دیا, یعنی وہ اس معاملے میں ایک معاملہ اچھا جو قدرت متردد تھے, اس لیے کہ اس میں دنیاوی پہلو یا جزوی مسئلے ہیں, اور چونکہ عبادت کی چیز ہے تو یہ دونوں ہیں, مثلا نماز میں کوئی کام کیا گیا تو یہ مسئلہ ہو جائے گا اس کے نتیجے میں, تو یہ ایک مسئلہ تھا جس کے بارے میں وہ کچھ متردد ہوتے تھے. یہ اسی وجہ سے ہوتے تھے نا کہ اگر تو معاملہ ایک جزوی مسئلے کا ہے, اس وقت کی ایک ضرورت ہے, تو ختم ہو گئی بات. اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترمیم کر دیا حج کے مناسک, تو یہ ان کے ہاں ایک تردد چیز رہی, وہ یہ بیان کرتے. وقت ہونے لگا کثیروں میں الاحکام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو پھر شاہ صاحب کہتے ہیں بے شمار ایسے احکام میں تمہیں بتاؤں گا آگے چل کے, آگے چونکہ ان کی پوری کتاب ہے نا پورے دین پر, یہ جیسے میری کتاب ہے ایسے ہی کتاب ہے پورے دین پر. تو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ آگے بہت سے میں تمہیں بتاؤں گا ایسے احکام کے جو حدیثوں میں بیان ہوئے. مثلاً من قتل قتیلا فلہو سجر, آدمی نے جنگ میں ایک حدیث ہے کہ کسی آدمی کو مار ڈالا, قتل کر دیا, تو حضور نے کہا کہ بھائی جو اس کے جسم پر زرا ہے, تلوار ہے, ڈال ہے, اسی کی شاید کہتے اس کا دین ذکر کر دیں. حدیث تو ہے نا, یہ اس زمانے کے لحاظ سے ظاہر ہے کہ فوجیوں کو تنخواہ نہیں دی جاتی تھی, تو ایک طریقہ مقرر کر دیا, یہ مسئلے تھے جزئی اس وقت پیش آ گئے. پھر کہتا من ہو حکم و قضاء خاص, کہ اسی قبیل میں حضور کے فیصلے ہیں, ایک مقدمہ آپ کے سامنے آ گیا تو آپ کیا کہیں گے بات. وہی نمک آنا یا تبھی وہ پھر بھائی نات کا رحمان, اس میں آپ ظاہر ہے کہ دعائیاں لیں گے, آپ کسی سے قسم لیں گے, ایک مقدمے کی پوری کاروائی ہوگی, اور اس میں بھی حضور کو باتیں بعض اوقات بیان کر دیتے ہیں. مثلاً وہ کہتے ہیں کہ وہ قول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ, حضرت علی کو مثال کے طور پر ایک حدیث ہے جس میں حضور نے کہا اشاہد و یرا ما لا یرا ہوا ہے, کہ بھائی بات یہ ہے کہ جو گواہ اس وقت موجود ہوتا ہے وہ کچھ دیکھ لیتا ہے نا, کہ جو میں آپ تو نہیں دیکھ سکتا, ایک معقول بات ہے, لیکن اس حدیث سے کہتا ہے ایک جج یہ بیان کر رہا ہے کہ کیا کیا جا سکتا ہے, یعنی میں اپنے نقطہ نظر کے مطابق تو فیصلہ نہیں کر سکتا نا, گواہی کو دیکھوں گا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. تو یہ شاہ صاحب نے گویا اس باب کو شروع کرنے سے پہلے جس میں وہ سنت میں آنے والی چیزوں کو بیان کریں گے, ایک بہت اچھا مقدمہ لکھ کے یہ بتا دیا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر چیز کو دین قرار دے. مشکل مشکل سوال کرتے ہیں یہ جناب البغث السابع, یہ اس میں شاہ صاحب تقسیم کیا نا, انہوں نے بعض بحثوں کے لیے کہتے ہیں ساتویں بحث ہے البغث السابع, مبغث استنباط الشرائع من حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس میں باب بیان اقسام علوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بالکل پتا نہیں انہوں نے اس باب کی شروع ہی میں یہ بحث کر دی. میرے پاس جو یہ نسخہ ہے اس کی پہلی جلد کے 271 صفحے پر ہے. جب حج کو پڑھیں گے تو کر لیں گے دور اس کو, یہ تو ابھی تو آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ جو میں نے ایک جملہ لکھ دیا ہے یہ کوئی نادر بات نہیں ہے, بعض صوفی مزاج قسم کے لوگوں کا بھی مسئلہ ہے, اور بعض دین سے ناواقف لوگ جو عام طور پر دین کی مسلط پر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہر چیز طب نبی بھی دین ہے, نسخہ بھی دین ہے, یہ جلیل القدر علماء کا موقف نہیں رہا. شاہ صاحب نے بڑی تفصیل سے اس کو کیا
اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہو یا رسول کے جسم نے دین قرار دیا, یہ دو باتوں میں کیا فرق ہے؟
جی میں بھی واضح کر دیتا ہوں, پہلا اصول یہ ہے کہ سنت صرف وہی چیز ہو سکتی ہے جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین قرار دیا, اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین. مثال کے طور پر دیکھیے نماز, آپ کو بتایا جاتا ہے کہ نماز پڑھیں, تو کوئی تردد ہوتا ہے اس معاملے میں کہ یہ دین بھی دین ہے, یہ ہے نوعیت کے لحاظ سے دین. قرآن کی تلاوت کریں, اللہ کا ذکر کریں، دعا کریں، یعنی یہ چیزیں اولین دین عبادات ہوتی ہیں، حج کریں، تو اب حج کے بارے میں یہ کوئی بحث نہیں پیدا ہو جاتی کہ یہ کیا مسئلہ ہے، تو اپنی نوعیت کے نزدین ہوتا ہے، لیکن وہاں بحث کوئی ضرورت نہیں ہوتی، عام طور پر عبادات اس میں آ جاتی ہے یا آخرت کی بھلائی کے متعلق کوئی چیز ہے، تو ظاہر ہے کہ واضح ہے بالکل، جیسے شاہ صاحب نے بھی بیان کیا، تو اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین، یعنی جس کے بارے میں یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بات. دوسرے یہ کہ دین کا مقصد تزکیہ ہے، یہ بات ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، اس مقصد کو حاصل کرنے کی چیز ہے، تو مقصد کو حاصل کرنے کی تزکیہ میں پاکیزگی حاصل کرنا، اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے مرضیات کی طرف نشو نما دینا اور پاکیزگی حاصل کرنا. تو مثال کے طور پر اخلاق کی طہارت کی چیزیں ہیں، جھوٹ نہ بولیں، بددیانتی نہ کریں، خیانت نہ کریں، تو یہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین، اس لیے کہ اخلاق کے تزکیے کے لیے تو دین آیا ہے، یعنی اس کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ کوئی دلائل دیے جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے، تو یہی تو دین ہے، دین اسی لیے ہے. یا مثلا آپ کو کہا جاتا ہے اللہ کو مانیے، یا یہ کہا جاتا ہے کہ آپ شرک نہ کیجیے، تو ان چیزوں کے بارے میں بحث نہیں پیدا ہوتی. اچھا اسی طرح جسمانی تطہیر کی چیزیں، یعنی مثال کے طور پر کسی آدمی سے کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ اپنے بال مونگ کر رکھیے یا خطرہ کیجیے، تو یہ جسمانی تطہیر ہے، دین کے مقاصد میں ہے، جسم کو پاکیزہ بننا ہے، اخلاق کو پاکیزہ بننا ہے، دونوں چیزیں جو ہے بسنا ہے. لیکن مثال کے طور پر اب اسی میں ایک چیز دے دیجیے کہ جسمانی تطہیر کی کوئی چیز ہے، اصول میں تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کا ریلیشن نہیں بات کا سمجھ میں آ رہا ہوتا، یعنی ایسا ہو سکتا ہے نا کسی چیز میں، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء اس کو واضح کر دیتے ہیں، تو یہ نبی کا اس کو دین کرا دیتے ہیں، یعنی مقصد وہی رہے گا، اس مقصد کے اندر ایک چیز کو میں آپ بیان کرتے ہی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ دین ہے، اور ایک چیز کے بارے میں پھر ہمیں کچھ وہ سمجھ میں آ جاتا ہے جب بیان کر دیا جاتا ہے، یہ ہونا چاہیے تھا دین، لیکن اس میں بحث اختلاف پیدا ہو سکتا ہے. پلٹ کر دیکھیے جس کی وہی مثال
ہے،
اچھا وہی مثال جو حضرت عمر نے دے دی، یعنی رمل کرنا جو ہے وہ چونکہ عبادت کے اندر ایک چیز ہے تو اس لحاظ سے دیکھیں دین، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو اصل میں مسئلہ ہو گیا تھا کہ ہم لوگ جب آئے ہیں تو ان کا حال بہت برا ہوا تھا، مدینے میں رہ رہے تھے سارے لوگ ہی بالکل کمزور اور ضعیف تھے، تو حضور نے کہا اور صحابہ نے وہ بھی نہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایسی چیز ہے کہ دین نہیں ہو سکتی، تو یہ ہے وہ مسئلہ. اس میں اگر مثال کے طور پر رسول اللہ کے سامنے وہ یہ سوال رکھتے تھے اور حضور یہ کہتے ہیں کہ یہ دین ہے، تو یہ دین کرا دیتے ہیں، یعنی تردد دور ہو گیا، تو ایسا بہت سی چیزوں کے بارے میں، بہت سی کیا بہت تھوڑی چیزوں کے بارے میں یہ بحث بھی کہیں کہیں آپ دیکھیں گے ہو جائے گی. مطلب اس کا یہ، تو جو چیزیں اخلاقی تزکیے کی ہیں، جسمانی تزکیے کی ہیں، عبادات سے متعلق ہیں، آخرت سے متعلق ہیں، ان میں یہ بحث عام طور پر پیدا نہیں، لیکن انہی میں کسی موقع کے اوپر کوئی چیز ایسی آ جاتی ہے کہ جس میں تھوڑا سا گرے ایریا ہوتا ہے، تو وہاں اللہ کا پیغمبر یا انبیاء علیہ السلام اس کو واضح کر دیتے ہیں، جس کی ایک بڑی سادہ مثال کرنا ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام اپنے اجماع سے اس کو دین کرا دیتے ہیں، سمجھانا بڑا مشکل ہے، نہیں ختم کرنے کا دین سے زیادہ ہے نا یہ بات. اب جب انہوں نے قرار دے دیا تو ہم بتا سکتے ہیں کہ مقصد کیا ہے، یہ ایک بالکل الگ چیز ہے. یا مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ جانوروں ہی کا کھانا پینا ہے، تو اس کے معاملے میں بڑی بحث ہو جاتی، یعنی اللہ تعالیٰ اگر نہ بتاتے سور کے بارے میں تو فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ کھانا ہی ہوتا، اگرچہ ہم انہوں نے بتا دیا ہے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں، جیسے کہ میں اس پر گفتگو کر چکا ہوں، تو یہ میں چند مثالیں دوں، اور ظاہر ہے کہ ہم جب سنت پر گفتگو کریں گے تو بہت سی مثالیں تو اس میں زیر بحث آنی ہیں. پہلا اصول یہ ہے کہ سنت صرف وہی چیز ہو سکتی ہے جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین قرار دیا ہو، یعنی اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہوگی تو پھر تو اصل میں اس اصول کو اپلائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی نا، میں آپ سب جان لیں گے، لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین قرار دیا اس کیٹیگری میں آ جائیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو دین قرار دینے پر امت کی اجماع کی دلیل پیش کرنی پڑے گی، یہ ہو جائے گا نا اس کے اندر.
سر یہ ضروری ہے، یہ ضروری کیوں ہے کہ امت کے اجماع کی دلیل پیش کرنی
پڑے گی؟ یہ بھی آگے ذرا سوال کر لیجیے. پہلا اصول یہ ہے کہ سنت صرف وہی چیز ہو سکتی ہے جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین قرار دیا ہو. ان کے سوال کے جواب پہلا یہ مان لیجیے کہ ابھی چونکہ ہم نے تو سارے اصول اپنے واضح نہیں کیے، تو یہ مان لیجیے کہ اچھا ہی جس کو حدیث میں دین قرار دیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرار تو دلوانا پڑے گا نا، تھوڑی دیر کے لیے مان کے آگے چلیے دیکھتے ہیں. قرآن اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اس کا دین پہنچانے ہی کے لیے مبعوث ہوئے، یعنی اللہ کے پیغمبر لوگوں کو طب کے نسخے بتانے کے لیے مبعوث نہیں ہوئے. کون سا گھوڑا خریدنا چاہیے یہ بتانے کے لیے مبعوث نہیں ہوئے، رات کو سوتے بچے بتی بجانی چاہیے یا نہیں بجانی چاہیے یہ بتانے کے لیے مبعوث نہیں ہوئے، چار پائی بننی چاہیے یا نہیں بننی چاہیے اس کا طریقہ کیا ہے یہ بتانے کے لیے مبعوث نہیں ہوئے، ایٹم بم بنانے کا کیا طریقہ ہے یہ بتانا بھی ان کا مقصد نہیں، کھجور کو گابا لگانا یا نہیں لگانا، کاغذ لگانا ہے نہیں لگانا، زراعت کیسے کرنی ہے یہ اس مقصد کے لیے وہ نہیں آئے، زرا بنانے کا کیا طریقہ ہے یہ بھی ان کا کام نہیں، یعنی یہ وہ کام کرنے کے لیے وہ اللہ کا دین بتانے کے لیے. ان کے علم و عمل کا دائرہ یہی تھا، اس کے علاوہ اصلا کسی چیز سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں، یعنی ظاہر ہے کہ زندگی کی دلچسپیاں تو موجود ہوتی ہیں، ان کو بھی ایک انسان کی حیثیت سے زندگی بسر کرنا ہوتی ہے، لیکن وہ جس منصب پر کھڑے تھے اس کے لحاظ سے اصلا ان کی دلچسپی یہی تھی جس کو شاہ صاحب نے بیان کیا تبلیغ الرسالہ، بھائی جو ان کو پیغام دیا گیا اس پیغام کو انہیں پہنچانا ہے اللہ کی طرف سے، وہ دین ہے. اس میں شبہ نہیں کہ اپنی حیثیت نبوی کے ساتھ، یعنی ہر پیغمبر جو ہے اس کو اللہ پیغمبر جب بناتا ہے تو اس کی ایک حیثیت نبوی ہے، نبی کی حیثیت ہے، اپنی اس حیثیت نبوی کے ساتھ وہ ابراہیم بن آزم بھی تھے، یعنی آزم کے بیٹے، آزم ایک شخص ہے جس کے بیٹے تھے ابراہیم، ایسا نہیں کہ آسمان سے وہ فرشتہ نازل ہو گیا، وہ ابراہیم بن آزم بھی تھے، موسیٰ بن عمران اور عیسیٰ بن مریم بھی تھے، اور محمد بن عبداللہ بھی، یعنی ان کی ایک شخصی حیثیت تھی موجود تھی، لیکن اپنی اس حیثیت میں انہوں نے لوگوں سے کبھی کوئی مطالبہ نہیں، یعنی اس حیثیت میں تو جو کچھ انہوں نے کہا ویسے ہی کہا جیسے میں آپ بھی کہتے ہیں، جو انہوں نے مطالبہ کیا ہے یا خدا کا پیغام پہنچایا ہے یا ہم کو ماننے کے لیے کہا ہے وہ دین ہے جس کو پہنچایا گیا ہے، ان کے تمام مطالبات صرف اس حیثیت تھے کہ حیثیت سے تھے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اور نبی کی حیثیت سے جو چیز انہیں دی گئی وہ دین اور صرف دین ہے، جسے لوگوں تک پہنچانا ہی ان کی اصل ذمہ داری ہے. اس کو قرآن میں بیان کیا ہے، شرع لکم من الدین ما وصی به نوح الذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تفرقوا، یعنی اس نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے، پیغمبر دین لے کر آئے، کون سا دین؟ جس کا حکم اس نے نوح کو دیا، جس کی وحی ہے پیغمبر ہم نے تمہاری طرف کی ہے، جس کی ہدایت ہم نے ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ کو فرمائی، اس تاکید کے ساتھ کہ اپنی زندگی میں اس دین کو قائم رکھو اور اس میں کفر کا پیدا کرو، یہ وہ مینڈیٹ ہے، اس کے ساتھ پیغمبر آئے، دل کے نسخے بتانے کے لیے نہیں. چنانچہ یہ معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں تیر تلوار اور اس طرح کے دوسرے اسلحے استعمال کیے ہیں، اونٹوں پر سفر کیا ہے، مسجد بنائی ہے تو اس کی چھت کھجور کے تنوں سے پاٹی ہے، اپنے تمدن کے لحاظ سے بعض کھانے کھائے ہیں اور ان میں سے کسی کو پسند اور کسی کو ناپسند کیا ہے، پیدا لوگ کدو کھانا سنت، اس کو سنت کہتا ہے، یہ خاص وضع کہتا کا لباس پہنا ہے کہ آپ ایک علاقے میں پیدا ہوئے تھے جو عرب جو اس وقت پہنا جاتا تھا اور جس کے انتخاب میں آپ کے شخصی ذوق کو بھی دخل، یعنی آدمی اپنے علاقے میں جو لباس رائج ہوتا ہے پہنتا ہے اور اس میں ظاہر ہے کہ اس کے اپنے شخصی ذوق کا تو کوئی بھی کر لیتا ہے، لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی سنت نہیں ہے اور نہ کوئی صاحب علم اسے سنت کہنے کے لیے تیار ہو سکتا. میں شاہ صاحب کا موقف سنا سکتا ہوں، وہی ہمارے جلیل القدر علماء کا موقف ہے، مسجدوں میں کوئی ابلہ بیٹھا ہوا اس سے مختلف بات کر رہا ہے یا کوئی صوفی کسی خانقاہ میں کوئی اور بات کر رہا ہو تو وہ ایک الگ چیز ہے، یہ بالکل مسلمہ بات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات خود ایک موقع پر اس طرح واضح فرمائی، یعنی اوپر قرآن مجید نے ہم کو یہ بتایا، بالکل معقول اور اقلی بات ہے اور حضور نے بھی اس کو واضح کر دیا، یہ وہی ہے جو اس سے پہلے آپ شاہ صاحب کے سن چکے ہیں، انما علی بشر اذا امرتکم بشیء من دینکم فخذوا بلی واذا امرتکم بشیء من رائی فانما علی بشر انما ظننت ظنا فلا تؤاخذنی بالظن ولکن اذا حدثتکم عن الله شیئا فخذوا بلی مسلم کی روایت ہے، نیچے اس کے حوالے ہیں، میں بھی ایک انسان ہی ہوں، جب میں تمہارے دین کے متعلق کوئی حکم دوں تو اسے لے لو، اور جب میں اپنی رائے سے کچھ کہوں تو میری حیثیت بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ میں ایک انسان ہوں، میں نے اندازے سے ایک بات کہی تھی، تم اس طرح کی باتوں کو نہ لو جو گمان اور رائے پر مبنی ہو، ہاں جب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ کہوں تو اسے لے لو، اس لیے کہ میں اللہ پر کبھی جھوٹ نہ مانوں گا، تم اپنے دنیوی معاملات کو بہتر کرو، یہ حضور نے تو گویا پہلی چیز جو ہے وہ آپ حدیث کے ذخیرہ اٹھائے اٹھا کر ہر چیز کو کہیں یہ سنت ہے، نہیں پہلا سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ وہ دین ہے. اس کے ساتھ اس نشست کو ہم ختم کر رہے ہیں، اب کیونکہ 8 بجے تو 8:30 بجے نماز کا کیا وقت ہے جناب؟
سوال سوال